السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آج آیت نمبر 267. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. کس میں سے؟ من طیبات، پاکیزہ میں سے، پاکیزہ مال میں سے. ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی. ومما اخرجنا لکم، اور اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے. من الارض، زمین سے. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور نہ تم خرچ کرنے کا قصد کرو ایسی چیز. ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا، کہ جس کو اگر کوئی تمہیں دینا چاہے تو تم خود اسے لینے سے گریز کرو. ان تغمدوا فیہ، یعنی بیکار کی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز قبول نہ کرو اور چشم پوشی اختیار کر جاؤ. وعلمو، اور جان رکھو. ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے اور سب چیز اسی کی تعریف کر رہی ہے. یہاں پر بات کی جا رہی ہے ایمان والوں سے، اور چونکہ انفاق کا ہی ذکر ہے اور پچھلے کئی آیات سے انفاق کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو کیسا مال دیا جائے اور کون سا مال دیا جائے. آپ دیکھیں کیسا اور کون سا کیوں ضروری ہے؟ تو دو چیزیں یہاں کی کہی گئی ہے کہ جو کچھ تم نے کمایا، یعنی وہ کمائی بھی حلال اور پاکیزہ ہو، اور جو کچھ تم دے رہے ہو اپنی کمائی میں سے بھی، اس میں سے بھی اچھی چیز دی جائے. یعنی دو شرطیں بتائی گئی ہیں یہاں پر، دو شرط رکھی گئی ہیں دینے کی، کہ مال پاکیزہ ہو، مال طیب ہو، اور دوسری چیز چیز بھی اچھی، یعنی جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی بہترین ہو. اس سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا مال قبول نہیں ہے جو خراب ہو یا حرام کمائی میں سے ہو. پہلے تو ہم نے پڑھے تھے، تین چیزیں پڑھی تھی ہم نے، کہ صدقات جو باطل ہوتے ہیں وہ کس سے ہوتے ہیں؟ من، اذی اور ریاکاری سے. اور دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر صدقات دینا بھی ہے تو کیسے صدقات دینے ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاک ہے اور حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے. اور دوسرے خبیث کے معنی ایک اور بھی بتائے گئے ہیں، ردی اور نکمی چیز کے. ایسی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہ دو، کیونکہ اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم خود اسے ناپسند کرو. تو جب کوئی چیز انسان اپنے لیے ناپسند کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو ہم دے رہے ہیں یا جس کی خاطر ہم دے رہے ہیں، تو وہ کیسے ایسی چیزیں پسند کرے گا. جیسے کہ قرآن میں آگے بھی ہم پڑھیں گے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم وہ مقام پا ہی نہیں سکتے. کب؟ جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو اس سے بھی ہمیں بات معلوم ہو رہی ہے کہ نیکی کا اعلی مقام پانا ہے، نیکی کا سب سے بہترین درجہ ہمیں حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ بہترین چیز اللہ کی راہ میں دینی ہوگی. بعض روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل صفہ یہ وہ لوگ تھے جو دور دراز مقامات سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ وہاں آ گئے تھے. اور چونکہ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے اور اتنے لوگوں کے لیے ہر چیز مہیا کرنا مدینہ میں پاسبل نہیں تھا، تو یہ لوگ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی مسجد نبوی کے پاس ایک جگہ ان کو رہنے کے لیے دے دی گئی تھی، جو کوئی گھر نہیں تھا، ایک سمجھیں جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں چبوترا جسے کہا جائے گا، تو بس یہ ایک ایسی جگہ تھی، وہاں یہ لوگ رہتے تھے. آج بھی اگر آپ مسجد نبوی جائیں تو گولڈن اس سے سرکل کیا گیا ہے، ریلنگ سے ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اور اس کو بھی ابھی تک انہوں نے محفوظ رکھا ہے وہ جگہ کو. تو یہاں پر یہ اہل صفہ بیٹھا کرتے تھے، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. بہت ہی یہ لوگ نیک لوگ تھے اور دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے، اور ایک طرح سے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ تھے. انہیں ضرورت پڑتی تو یہ علم کی تبلیغ کے لیے بھی جاتے، اور جب ضرورت پڑتی تو جنگ میں اللہ کے رسول کے لیے ہراول دستہ ثابت ہوتے. انہیں ان کی وجہ سے دین کو بہت زیادہ سپورٹ تھا، اور دن رات اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے، انہیں بس مسلسل علم سیکھتے رہتے تھے. ان کے لیے مدینہ کے لوگ یا انصار مدینہ کھجوریں لا کے وہاں پر رکھ دیتے تھے. ایک ڈور بندھی تھی جس کے اوپر کھجوریں لٹکا دی جاتی تھیں، اور اس سے یہ لوگ کھجوریں اس میں سے نکالتے اور کھا لیتے تھے. روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں پر بہت ہی بیکار قسم کی کھجوریں لا کر لگائیں جو کہ کسی کو پسند نہیں آ سکتی تھی. تو اسی لیے اسی کی شان میں یا اسی کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خراب قسم کا مال نہ دیا جائے، کیونکہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں دینا چاہے وہی چیز تو تم کیا کرو، ان تغمدو فی، کہ تم اغماز برت جاؤ. غمزہ کہتے ہیں، غین میم دعاد اس کا روٹ ورڈ ہے، پلکوں کے بند ہونے کو کہا جاتا ہے. یعنی جب انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پلکیں بھی بند ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی تمہیں دینا چاہتے تم کیا کرو، چشم پوشی اختیار کرو، تم وہ لینا گوارا نہ کرو یا تم اس سے اغماز برتو. تو کیوں اللہ کی راہ میں صحیح چیز دینے کی بات آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دے، یعنی اللہ کی راہ میں وہ چیز دے جو وہ اپنے لیے پسند کرے. تو یہ اہل صفہ جو تھے، تقریباً کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 400 یا اس کے آس پاس تھی، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اس لیے تمام وہاں کے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ لا کر دیتے تھے، اور جس میں کھجوریں ہی ہوتی تھیں. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پر شیطان ڈراتا ہے. شیطان اس بات سے ڈراتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم خود فقیر ہو جاؤ گے، کیونکہ آگے کی آیت میں وہی بات کہی گئی ہے. اس لیے انسان کیا کرتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، وہ فکر مند اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں دے دوں گا اچھی چیز اللہ کی راہ میں تو میرے پاس کیا بچے گا. تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کل وہی چیز ملے تو آج ہمیں پھر اچھی چیز دینی ہوگی، ادروائز ہمیں بھی پھر ویسے ہی ملے گی جیسی کہ آج ہم نے دی ہے. آپ دیکھیں جیسے کہ پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے، تو ہم ایسی ردی اور نکمی اور بیکار چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اگر ہم کو اپنے کپڑے دینے ہیں تو اتنا گھسا ہوا سوٹ دیں گے جو کہ پہن پہن کر خود بخود خراب ہو چکا ہو، وہ چیز ہم نکالیں گے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. اگر کوئی اچھا لباس ہے تو ہم اس کو 10 بار دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ نہیں، یہ میں رہنے دیتی ہوں، یہ تو میری پرانی نشانی ہے، یہ تو مجھے میری شادی میں میری امی نے بہت ارمانوں سے دیا تھا، پھر اس کو بھی رکھ لیتے ہیں. اور وہ رکھا رہتا ہے، اور جب پہننے کی باری آتی ہے تو چونکہ صحت جواب دے چکی ہوتی ہے نا، جو ڈریس شادی کے وقت ملا تھا ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب آ سکتا ہے. اب تو آپ کا حدود و عربیہ جو ہے وہ پہلے سے پھیل چکا ہوتا ہے، بڑھ چکا ہوتا ہے اب، لیکن وہ ڈریس رکھا ہوا ہے اور پھر سوچنے کہ اچھا یہ میں اپنی بیٹی کو پہنا دوں گی، بہت مہنگا ڈریس تھا یہ. اب جب بیٹی اس قابل ہوتی ہے پہننے کے تو وہ کہتی ہے یہ اتنا اولڈ فیشن لباس یہ میں پہنوں، یہ تو 18 کا لگتا ہے، اور وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر جب یہ آپ اسی وقت اللہ کی راہ میں دے دیتی ہیں تو آپ کو اجر مل جاتا، کیونکہ اچھی چیز دینے کی بات آئی ہے. پھٹا پرانا اور گھسا ہوا تو کوئی بھی دے دیتا ہے، لیکن اگر آپ نیکی کے مقام کو پہنچنا چاہتی ہیں، اعلیٰ مرتبے کو پانا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کو پسندیدہ چیز ہی دینی ہوگی. ایسی ردی اور بیکار نکمی چیز نہیں آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے، کیونکہ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے؟ ہم تو تحفے میں بھی قبول نہیں کرتے ہیں. یہاں پر ہم سب خواتین ہی بیٹھی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں تحفہ لا کر دیتا ہے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کو، ہے نا، اور اگر وہ تحفہ ہمیں پسند نہیں آیا تو ہم اس کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں، کیا بیکار چیز دی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم، اور پھر ہم اس کو اٹھا کر سینت سینت کر رکھتے ہیں، اور پھر آگے وہی تحفہ ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں. ایک اتنی اچھی چھوٹی سی کہانی آئی تھی صرف سمجھنے کے لیے کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے پاس ایک خانہ بنا رکھا ہے، یعنی ایک میرے پاس باکس ہے جہاں پر میں ایسی چیزیں ڈال دیتی ہوں جو مجھے گفٹ میں ملتی ہیں اور جو مجھے پسند نہیں آتی ہیں، یا جس میں کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہوتا ہے. اب وہ کہتی ہیں کہ ایک اتنا انہوں نے سوٹ خریدا بہت کم قیمت میں مل رہا تھا، وہ سوٹ خرید کر انہوں نے اس ڈبے میں ڈال دیا، اب جب کہیں کسی کی شادی وغیرہ کی بات آئی تو انہوں نے وہی ڈریس بہت اچھے سے پیک کر کے خوبصورت پیکنگ کے ساتھ انہوں نے وہ آگے گفٹ دے دیا اور بہت خوش ہو گئی کہ چلو سستے میں چھوٹ گئے۔ اب آگے ایسا ہوا کہ 2 سال کے بعد وہ ڈریس اتنا گھومتا رہا، جو بھی اسے کھولتا دیکھتا رہے اللہ، اتنا خراب کلر، اور پھر وہ اس کو ویسے پیک کا پیک رکھ دیتا، اور پھر وہ 2 سال کم سے کم 10 لوگوں کے پاس گھومتا ہوا۔ جب یہ ایک دفعہ بیمار ہوئی اور ان کے ہسبینڈ کے کوئی دوست جب ان کو دیکھنے کے لیے آئے، تو پہلی دفعہ ملاقات تھی، جب دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو کچھ گفٹ دیا، یہ اتنا خوش ہو گئے کہ دیکھو عیادت کے لیے آئے ہیں اور پھر بھی گفٹ لائے ہیں۔ جیسے ہی وہ گفٹ ریپر انہوں نے کھولا تو وہ حیران اور پریشان رہ گئیں، اور پھر تب ان کی یہ بات سمجھ میں آئی، ان کے شوہر نے انہیں اس وقت یہ بات سمجھائی کہ دیکھا جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ مومن وہ ہے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو جب تم نے اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کی تو کسی دوسرے کو بھی پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس تمہارے پاس بھجوا دیا۔ تو ہم تو تحفہ بھی خراب والا قبول نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں، اس میں تو ہمیں ڈھونڈ کر اور چھانٹ کر اچھی سے اچھی چیز دینی چاہیے۔ اصحاب صفہ، چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے دین کی تبلیغ ہونا تھی، اور یہ بہت ہی اہم لوگ تھے جو بہت اہم کام کر رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاص طور سے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسی چیزیں نہ دیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام یا انصار مدینہ بہترین سے بہترین کھجور وہاں پر لا کر ان لوگوں کے لیے رکھتے تھے تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وعلم ان اللہ غنی حمید، اور جان لو کہ اللہ تعالی خود بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی تو ہمیں جب دیتا ہے تو بغیر گنے اور بغیر چھانٹے ہوئے دیتا ہے، ہم کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہی ہمیں ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کتنے عرصے سے میری خواہش تھی، آج میری خواہش اللہ تعالی نے پوری کر دی، ہے نا، کہتے ہیں نا، گھر ہمیں اچھا چاہیے، لباس ہمیں اچھا چاہیے، سواری ہمیں اچھی چاہیے، ہمیں اپنی جیولری بہت اچھی چاہیے۔ تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم دوسروں کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے؟ یہاں پر آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے، ولا تیمم الخبیثہ، اور نہ تم تیمم، ارادہ کرنا، تے میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یا میم میم بھی بتایا گیا ہے اس کا روٹ ورڈ۔ تو نہ تم ارادہ کرنا کس چیز کا، الخبیثہ، خواباثہ، ناپاک چیز، ناکارا چیز۔ تو یہ جو ناپاک تو ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھیں لیکن ناکارا تو ہم سمجھتے ہیں نا، کہ ایسی بیکار چیز جو کہ ہمارے کسی کام کی نہیں۔ ناکارا کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کوئی کارآمد چیز نہ ہو، تو ایسی چیز کا تم ارادہ نہ کرو۔ پھر تغمدو، جس کا روٹ ورڈ آپ لوگوں کو بتایا گیا، غین میم دعاد، تغافل اور تساہل سے آنکھیں بند کرنا، نیند کا جھونکا بھی اس کے معنی آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چشم پوشی اختیار کر لیں، اگر کوئی ہمیں دینا چاہے تو ہم خود اسے غماز پر رچ جائیں، چشم پوشی اختیار کر لیں۔ تو ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو۔ تو اللہ کی راہ میں کون سی چیزیں پھر دینی چاہیے؟ جو بہترین ہو، ناقص چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس آیت سے پھر معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی چیز ہم دیں گے اللہ کی راہ میں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقات ہوں، یا پھر کوئی بھی چیز ہو، ہم بہترین سے بہترین دیں۔ ایک اور مثال، مجھے کسی کی بات یاد آئی تھی کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے یا کہیں پر آگ لگ جاتی ہے، تو ہم لوگ اپنے کپڑے بھجواتے ہیں، سامان بھجواتے ہیں، تو جب بھیجتے ہیں تو اس وقت ہم 10 چیزیں 10 طرح سے اس لباس کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے قابل ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر میں اسے رکھ لیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میرے کام آ جائے۔ تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ جب آپ نے ارادہ کر دیا تو پھر اللہ کی راہ میں نکالنے کا، تو اس کو نکال دیں، اس کو پھر واپس نہ رکھیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی لباس ہے اس کے اوپر بہت خوبصورت سی لیس لگی ہو، فرل لگی ہو، ہم اس کو بھی نکال لیں گے۔ ایون اتنی چھوٹی سی چیز، حالانکہ اس کا ذکر کرنا یہاں پر کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن اگر نہ کریں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ہم سب خواتین ہیں اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جب دیتے ہیں تو شلوار میں کا کمر بند تک ہم نکال لیتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آ جائے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو لباس آپ دے رہی ہیں اس کی فرل نکلی ہوئی ہے، اس کا کمر بند نکلا ہوا ہے، ایون اس کا دوپٹہ تک رکھ لیتے ہیں، کیونکہ دوپٹہ ہم گھر میں کوئی اور دوپٹہ اوڑھتے ہیں، تو وہ دوپٹہ تک رکھ لیا جاتا ہے کہ دوپٹہ تو بہت اچھی حالت میں ہے، لہٰذا صرف شلوار اور قمیض دے دیا جائے. اب آپ نے کیا چیز دی دیکھا جائے تو وہ کیا کام آئے گی آگے والے کے، اس میں کمر بند نہیں ہے، اس کے بٹن نکلے ہوئے ہیں، اس پر اوڑھنی نہیں ہے، تو یہ کیا دیا آپ نے؟ یہی دراصل جو یہاں پر معنی بتائے گئے ہیں نا، خبیث، ناکارا، ایسی چیز کہ تم خود جس کو دینا تم کو کوئی خود اگر دے تو تم خود اسے قبول نہ کرو. تو یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. روز مرہ کی زندگی میں ایسے کئی معاملات آتے ہیں، دروازے پر کوئی سائل آتا ہے مانگنے کے لیے تو ہم اسے وہ چیز دیتے ہیں جو ہم کھانا پسند نہیں کرتے. آپ خود سوچیں، جو چیز خراب ہو جاتی ہے، سڑ گل جاتی ہے، خبیث اس معنوں میں بھی آتا ہے، ناپاک، ناکارا، سڑی ہوئی، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اگر وہ شخص وہ کھانا کھائے گا جو سائل مانگنے والا آیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ پرسن، کوئی لیڈیز ہوں یا پھر کوئی جینٹس ہوں جو سائل مانگنے کے لیے آتا ہے، تو ہم اگر وہ کھانا کھاتے تو ہم بیمار پڑ سکتے تھے، تو پھر وہ سامنے والا کیوں نہیں بیمار ہو سکتا؟ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے اور ہم انسان ہیں؟ یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مٹی سے پیدا کیا اور اسے کوئی اور مٹی سے؟ تو یہ تفریق نہیں کرنا چاہیے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو چیز اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم خود اسے غماز برتو، تم خود اسے گوارا نہ کرو، تم خود اسے پسند نہ کرو. تو انفاق کا بہت زیادہ ہی زور دیا گیا انفاق پر اور تاکید کی گئی ہے. صحابہ کرام بہت زیادہ عقل مند اور دانا لوگ تھے، وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کے نزدیک اچھا مقام بنانا ہے، تو پھر اللہ کی مرضی کے کام کیے جائیں. وہ اس بات کو اتنی اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی دنیا میں ایسے کئی مالدار لوگ ہیں مسلمان، لیکن ویسا دل اور ویسی سوچ یا ویسا نظریہ کس کے پاس ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، یا پھر وہ صحابی جو کہ غزوہ تبوک کے وقت ساری رات باغ میں رکھوالی کرتے رہے، پانی دیتے رہے، اور اس کے بدلے انہیں چند مٹھی بھر کھجوریں ملی تھیں، اور وہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، سب کچھ بس یہی ہے. تو آپ نے ان مٹھی پر کھجوروں کو ان تمام مال کے اوپر بکھیر دیا تھا کہ اللہ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم کم لائے ہو یا زیادہ لائے ہو، اللہ کے نزدیک یہ دیکھا جاتا کہ تم کس نیت سے لائے ہو اور کون سا اور کیسا مال لائے ہو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر کئی طرح سے مدد کی، 1000 درہم یا دینار کی بات آتی ہے، اور کئی فوجیوں کے لیے سواری کا انتظام کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی چمک ایسی ہو گئی تھی کہ آپ ان سکوں کو دیکھتے جاتے تھے اور خوشی سے کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. تو دین قربانی چاہتا ہے، دین آپ کا سپورٹ چاہتا ہے. آج ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اسلام کو غالب کر دے، مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ دینے سے، صرف دعائیں کر لینے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ کو اس حد تک، اس لیول کی قربانی دینی پڑے گی، جان سے بھی، مال سے بھی. آج سب سے بڑھ کر جو یتیم ہے نا، وہ اسلام ہے. یقین جانے، اسلام یتیم ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سپورٹ کرنے والے جو نہیں رہے. آج ہمارے ہوتے ہوئے اسلام یتیم ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کو کون سپورٹ کرے گا؟ قربانی تو ہم دینا نہیں چاہتے، دعائیں ہم ضرور کرتے ہیں، ڈسکشن ہم بہت کریں گے، تجزیے تو ہم اتنے بہترین کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے ڈرائنگ روم ٹی وی کی خبریں چلتی ہوتی ہیں اور سب کے تجزیے چلتے رہتے ہیں کہ یہ اس نے ایسا کر لینا چاہیے تھا، اس نے ویسا کر لینا چاہیے تھا، یہ اگر ایسا جواب دیتے تو زیادہ اچھا تھا، اور یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے، کون کرے گا، یہ لوگ کون کر رہے ہیں. آپ آگے بڑھیے، آپ آگے آئیے، آپ اس سطح کی قربانی دیجئے، تبھی تو اسلام غالب آئے گا. تو سوچیں کہ کیا کر سکتے ہیں آپ، کیا دے سکتے ہیں آپ، وقت، مال، صلاحیت، ٹیلنٹ، جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ اسلام کے لیے لگا دیجئے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا تھا. اور پھر وہ ایسا خوبصورت دور وجود میں آیا کہ اللہ وہ دور ہمیں دوبارہ دکھائے، کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کیسا وہ دور ہوگا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور، کہ لوگوں کو اتنے لوگ آسودہ حال ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ کے لیے لوگ ملتے نہیں تھے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے پاس بہت دولت ہے، بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غربت بھی مسلمانوں میں ہے۔ تو کیوں ہے یہ، کیوں یہ غربت پھیلی ہوئی ہے؟ کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر انتہا سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس دو وقت کی روٹی بھی اس کو صحیح طرح سے میسر نہیں ہے، نصیب نہیں ہے۔ تو یہ ڈس بیلنس کیوں ہے؟ کیونکہ معاشرے سے وہ احساس چلا گیا ہے۔ تو احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا۔ حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ روزانہ دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ وہ ہے جو اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ دینے والے کو اور دے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دیں گا تو اس سے مال کم نہیں ہوگا، فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ اور بخل والے کے لیے آتا ہے کہ وہ اس کے مال میں مزید اور کمی اور اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، اور خاص طور سے اللہ کی راہ میں دینے سے بالکل بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کس طرف سے اس میں برکت دیتا ہے انسان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ تو جو ہم کر سکتے ہوں وہ ہم کریں، مال خرچ کر سکتے ہوں تو مال خرچ کریں، وقت چاہیے تو وقت ہم لگائیں، بہرحال ہر حال میں ہمیں دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اسلام جو مزاج ہمیں سکھاتا ہے وہ دینے والا مزاج وہ ہمارا بناتا ہے، نہ کہ لینے والا۔ پھر کیوں ہم خرچ نہیں کرتے، اس کی وجہ وہ بھی آگے کی آیت میں بتا دی گئی ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فقر فی قاف را ہے، اس کا روٹ ورڈ ریڑھ کی ہڈی کا سوراخ، یعنی ضروریات کا نہ پایا جانا، یہ مصیبت نے ریڑھ کی ہڈی توڑ کر رکھ دی ہو جیسے، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ اور فحشا کا لفظ جو ہے فحاشین سے ہے، فحش کئی معنوں میں آیا ہے، بس اتنا فی الحال ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ بے حیائی اور برے کام، ہر وہ کام جو کوئی بھی صاحب فطرت اس کو ناپسند کرے، اور خاص طور سے کھلی بے حیائی کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ ایسی بے حیائی جسے دیکھ کر کوئی بھی اس کو برا سمجھے۔ شیطان کیا حکم دیتا ہے؟ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں دو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو جنت سے دور رکھے، اللہ کی رضا سے پیچھے کر دے، برے کاموں میں اس کو اتنا انوالو کر دے کہ اس کو اچھے کاموں کی توفیق ہی نصیب نہ ہو۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ میں الجھائے، آپس میں لڑوائے یا ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بھلا شیطان کیسے چاہے گا کہ انسان گناہوں سے دور ہو کر جنت میں چلا جائے؟ تو شیطان ڈراتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ جس انسان کی بدولت میں جنت سے نکالا گیا تو میں اس کو بھی جنت میں نہ جانے دوں۔ تو یہ بات کون سمجھے؟ جو دشمن کو دشمن سمجھے گا وہ تبھی تو اس کے وار سے بچے گا نا، اور جو دشمن کو دوست بنا رہے تو پھر وہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے؟ تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے دراصل، کہ ہم کو ہماری ضرورتیں یہاں دلاتا ہے، جیسے ہی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ضرور آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا، اچھا فلاں بچے کی وہ چیز نہیں لینی ہے تمہیں، کتنے مہینوں سے تمہاری بیٹی کہہ رہی ہے کہ امی وہ چیز دلا دیجیے، تو پھر میں اس مہینے وہ نہ لے لوں، اس طرح سے وہ آپ کے دل میں بات ڈالے گا۔ اچھا ہاں گھر کی وہ فلاں چیز کتنی خراب ہو گئی ہے، اسی حالت میں اسے میں چلا رہی ہوں، اب تو مجھے اس مہینے لازماً وہ گھر کی چیز بدلنی ہے۔ تو جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے گی شیطان اس طرح کے خیالات ضرور ڈالے گا دل میں کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے پہلے وہ لے لو، فلاں بچے کو وہ چیز چاہیے تھا پہلے اس کی خواہش پوری کر دو۔ تو وہ ضرور تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال آئے تو بالکل الرٹ ہو جائیے کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، شیطان آپ کو نیکی کے کام سے روک رہا ہے، کیونکہ وہ مفلسی سے ڈرائے گا آپ کو، وہ ضرورتیں یاد دلائے گا آپ کو، تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ من وفضلا, جبکہ اللہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ ہے بھی بڑا وسعت والا اور جاننے والا. سبحان اللہ. شیطان کیا حکم دیتا ہے, یہ شیطان کس بات سے ڈراتا ہے؟ جیسے ہی کوئی مسجد کے لیے یا کسی مدرسے کے لیے آپ سے کچھ مانگے تو وہ آپ کو اپنی خواہشیں یاد دلا دے گا, یا پھر آپ کی جیب سے مال نکلے گا تو صرف 100 روپیے یا 200 روپیے. لیکن جب اپنی خود کی خواہشات کی بات آئے گی تو انسان, آپ دیکھیں کہ کیسے انسان خرچ کرتا ہے بیکار کے کاموں میں, فحش کے کاموں میں جو خرچ کرتا ہے انسان, کہ گناہ خرید کر لائے گا وہ. کوئی بھی فلم کی کیسٹ یا سی ڈی آپ خریدتے ہیں تو اسے اس کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے, تو وہ سینما میں, شراب میں, ٹیلی ویژن, بدکاری اور ان تمام چیزوں میں مال خوب خرچ کروائے گا, اور اس وقت انسان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہوں. لیکن جیسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی وہ فوراً ڈرا دے گا آپ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تو تمہیں فحش اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فقر اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کی امید دلاتا ہے. فضل, اس آیت کو صحابہ کرام اتنی اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو فضل کی امید دلاتا ہے کہ مزید عطا کرے گا اللہ تعالیٰ, اس کی مثال ملنا مشکل ہے. صحابہ کرام نے جو کام کیا اور ان کی وجہ سے جو دین کو سپورٹ ملا, جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے نا, سورہ توبہ میں یہ بات آتی ہے کہ جو لوگوں نے پہل کی اللہ کی راہ میں ایمان لانے میں, جہاد کرنے میں اور مال خرچ کرنے میں, تو دوسرے لوگ ان کے اس درجے کو نہیں پا سکتے, کیونکہ جو پہلے خرچ کرے گا اس کا درجہ الگ ہی رہے گا, کیونکہ پہلے زیادہ ضرورت تھی اس کی اور پہلے اس بات کی امید کم تھی کہ تم آج جو لگا رہے ہو وہ واپس ملے گا یا نہیں ملے گا دنیا میں. یہ تو بعد میں جب اسلام کی حکومتیں پھیلتی گئیں اور آگے بڑھتی گئیں تو مال غنیمت خوب آنے لگا, لیکن شروع میں تو بالکل نہیں آتا تھا. تو ایسے وقت میں صحابہ کرام نے لگایا, ایسے وقت میں عبد الرحمن بن عوف, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سارے لوگوں نے ایسے وقت میں اپنا مال لگایا, تو پھر کیوں نہ ان کے لیے خوشخبری دی جائے گی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فضل کی امید دلا رہا ہے اپنے, کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کی خوشخبری دیتا ہے. تو جو بھی چیز آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے وہ ضائع نہیں جائے گی, اللہ تعالیٰ ایک کے بڑھا کر کئی گنا کر دے گا. شیطان نمود و نمائش میں کرنے کے لیے ہم کو اکساتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کو کیا چیز سکھائی گئی, ایک مسلمان کو کیا چیز سکھائی گئی کہ نام و نمود کے لیے خرچ کرنا یہ سب ضائع کر دینے کے برابر ہے. اپنی خواہشات پر کتنے خرچ کرنے کے لیے لگاتا ہے شیطان, گھر کے ڈیکوریشن کے لیے آپ ہزاروں خرچ کریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی احساس نہیں دلائے گا کہ آپ نے فضول خرچ کی ہے, لیکن آپ جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ ضرور ڈر بٹھائے گا آپ کے دل میں. تو یہاں پر اللہ تعالی ہمیں امید دلا رہا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے فضل کی اور مغفرت کی امید دلاتا ہے, کیونکہ وہ وسعت والا ہے, وہ جاننے والا ہے. یوتی الحکمت من یشاء, وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا اسے تو بہت ہی بڑی خیر مل گئی, یہ بڑی خیر سے نواز دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب, اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ سبق حاصل کرتے ہیں. حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت جی بتائیں گے آپ لوگ. حکمت کے معنی الگ الگ مفسرین نے, الگ الگ لوگوں نے الگ الگ کیے ہیں, لیکن حکمت کیا ہے؟ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے رأس الحکمت مخافت اللہ, یعنی سب سے بڑی حکمت تو اللہ کا خوف ہے, تقویٰ ہے. آپ اس کے کئی میننگ کر لیں, آپ اس کے کئی معنی کر لیں, وزڈم, عقل مندی, دانائی, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت, وہ سارے معنی اپنی جگہ درست, لیکن حدیث کے الفاظ میں اس کے معنی کیا ہیں کہ حکمت تو دراصل اللہ کے ڈر اور خوف میں ہے. کیوں؟ کیونکہ تقویٰ, اللہ کا ڈر, یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سیدھی راہ پر رکھنے والی ہے، یعنی وہ تمام برے راستوں سے بچا کر انسان کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ اور ایک جگہ امام شافعی نے اس کو کئی دلیل سے ثابت بھی کیا ہے، دلائل سے، جہاں انہوں نے قرآن کریم میں حکمت کے جتنے الفاظ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ حکمت سے مراد وہاں پر سنت رسول ہے، اور حکمت کا لغوی مفہوم کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار ہے، یعنی کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور درست قوت فیصلہ۔ یہاں پر اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جس کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، شیطان کی راہ اختیار نہیں کرے گا، اور شیطانی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی دولت خوب سنبھال سنبھال کر رکھے، صرف اپنی خواہش پر خرچ کرے اور دوسروں کے لیے خرچ نہ کرے، بلکہ مزید دولت بڑھانے میں لگا رہے، اور دولت بڑھتی رہے گی تو وہ خوشحال رہے گا، لیکن آخرت اس کی پھر برباد ہو جائے گی۔ تو اصل دانشمندی، اصل حکمت یہ ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو حکمت سے مراد یہ ہوا پھر یہاں پر اس آیت کا جو معنی بنتا ہے، یا چونکہ اس آیت کے بعد اس کو رکھا گیا ہے کہ شیطان تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے، تو اس کے بعد حکمت کا جو ذکر آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں صحیح جگہ پر اپنا مال خرچ کرنا، یعنی اس سے مراد عقل اور فہم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ حکمت دے، دانائی دے، وہ سمجھ دے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا مال صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں تو ان کی زندگیوں کی پوری بتائی جاتی ہے، لائف ہسٹری ان کی، کہ انہوں نے کیسے کام کی شروعات کی، کیسے انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا، اور ان کا خوب چرچا ہوتا ہے، تو لوگ ان کو دیکھ کر اپنا بزنس شروع کرتے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہاں اس طرح سے کام شروع کیا تھا، انہوں نے حکمت سے، دانائی سے کام شروع کیا۔ تو دراصل دانائی کیا ہے کہ صحیح جگہ پر اپنا سرمایہ لگانا۔ تو آپ بھی آج ایسی جگہ اپنا سرمایہ لگائیے، اپنا مال لگائیے کہ جہاں پر آپ کو 1:700 ملے۔ یہی پڑھا تھا نا ہم نے جہاں سے شروعات ہوئی تھی، کہ اپنا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اگر ایک دانہ بویا جائے تو اس سے 7 بالے نکلے، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو 1 کے کتنے ہوئے پھر؟ 700۔ تو یہی حکمت اور دانائی ہے کہ ایسی جگہ اپنا مال لگائیے جہاں پر آپ کو 1:700 ملے، اور آپ کو وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملیں گے، یہ آپ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی دے سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اس لیے تو انہوں نے اپنا سرمایہ ایسی جگہ لگایا جہاں ان کو 1:700 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا حسد الا فسنتین، کہ حسد یا رشک جائز نہیں مگر دو لوگوں پر۔ الرجل آتاہ اللہ المال، ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو اور اس کی بنا پر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہو یا اس میں سے وہ خرچ کرتا ہو، جسے حکمت دی ہو اللہ نے اسے، اور پھر وہ لوگوں میں اس کے مطابق تعلیم دیتا ہو یا فیصلے کرتا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کتاب العلم سے۔ تو یہی دو لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو اور اسی حکمت کی بنا پر وہ تعلیم کو عام کرتا ہو۔ تو یہاں پر حکمت جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو حکمت ملتی ہے ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ تو یہ حکمت کسے ملتی ہے؟ اس کے بارے میں امام بخاری کا بھی ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ سنت جو اپنائے گا، اس سنت کو اپنائے گا، اتنی اس کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت سے پر تھی، اور اسی بنا پر 23 سال کے عرصے میں آپ نے وہ اسلامی انقلاب برپا کیا اللہ کی مدد سے، کہ جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول میں حکمت تھی، اسی بنا پر ہر کام بہت صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر انجام پایا، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں بھی حکمت آئے تو پھر ہمیں اتنا سنت سے قریب ہونا پڑے گا. جتنا زیادہ سنت کو ہم فالو کریں گے اتنی ہمارے اندر حکمت آتی چلی جائے گی. اور ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن، یعنی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، یہ اس کے لغوی معنی ہے. پھر اسی طرح سے حکمت جس کو مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی یہاں کہا گیا. تو حکمت کا مل جانا دراصل خیر کثیر کا مل جانا ہے. ایک حدیث میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمیں ملتا ہے جو کہ مسلم کی حدیث ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، مخالف اسے نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یعنی پھر اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے اسی کو ہمیں اپنانا ہے، کیونکہ شیطان تو ہمیں فقر اور محتاجی سے ڈراتا ہے. اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. تو اگر ہم عقل مند بننا چاہتے ہیں، یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں، فائدہ مند کام کریں جس کے دور رس نتائج ہوں، زیادہ منافع ہو، زیادہ فائدہ ہو، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ آ جانا ہی حکمت اور سب سے بڑی دولت ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّن أَنصَارٍ. اور ظالموں یعنی اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں. یہاں نظر کی بات کی گئی ہے. نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے یا وعدہ کرے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر کوئی آپ نے ایسی نیت کر لی ہو یا نظر مانی ہو یا آپ نے ارادہ کر لیا ہو کہ میرا یہ فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں یہ اتنے اتنے روزے رکھوں گی، یا پھر فلاں نیک کام کروں گی، یا ہمیشہ تہجد پڑھوں گی. ایسی کوئی بھی نظر مان لینا جو کہ آپ کے ذمے فرض نہیں ہے، لیکن آپ اپنے کام کے بر آنے پر اس کی نظر مان لیتے ہیں، تو یہ نظر ہوئی. نظر کے بارے میں اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے، جیسے ایک دفعہ ایک صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانۂ جاہلیت میں کچھ نظر مانی تھی تو کیا میں اسے پورا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل، کیونکہ نظر اللہ سے ایک وعدہ ہے، لہٰذا تم اللہ سے اس وعدے کو پورا کرو اگر اس میں شرک نہ تھا تو. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظر اگر مانی ہے تو اسے پھر پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے. لیکن اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا. یعنی اسلام میں نظر ماننا جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ نظر مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، اور خصوصاً خواتین بہت اس طرح سے کرتی ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس سے منع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ نظر تقدیر کو تو نہیں بدل سکتی لیکن بخیل سے مال نکال لیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے اس سے مال نکالنے کے لیے اس طرح سے انسان نظر مان لیتا ہے. ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ کچھ لوگ شکرانہ نماز کی نظر مانتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنی اتنی رکعت شکرانہ نماز پڑھوں گی. تو آپ دیکھیں، نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جو طریقہ کار تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ تھا کہ آپ پہلے نماز پڑھتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شرطیہ کام پسند نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے شرط باندھو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گی. یہ تو آپ شرط لگا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے. تو ایسے شرطیہ کام کرنے سے بہتر پھر کیا چیز پسندیدہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے ہمیشہ پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جھکے، آپ نے کوئی نیک کام کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کو مانگا. جیسے جنگ بدر کے وقت آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے، آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اتنی آہ زاری سے آپ نے دعا کی کہ آپ کے کندھے پر کی چادر گر گر جاتی تھی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق آئے اور آپ کو تھام لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بس کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ کار درست ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کوئی نیک کام کریں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے, آپ کوئی اللہ تعالیٰ سے چاہتی ہیں کہ آپ کا یہ کام فلاں فلاں کام نکل جائے, تو پہلے صدقہ کریے یا پہلے نماز پڑھیے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی پسند کا ایسا نیک کام کریے جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے, اور پھر دعا کریے کہ اے اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے. تو یہ شرطیہ چیزیں اسلام میں پسند نہیں کی گئی ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں کروں گا. لیکن اگر آپ نے مان لی ہے, انہیں نظر آپ نے مان لی ہے, تو پھر آپ کو اس کو پورا کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ نے وہ ایک عہد کیا تھا, آپ نے ایک وعدہ کیا تھا. لہذا نظر کو پورا کیا جائے, اور ناجائز کاموں میں نظر نہیں ماننا چاہیے, یعنی کوئی گناہ کے کام میں اور ناجائز کاموں میں, وہ تو پھر بالکل ہی گناہ ہو جائے گا. یہ بخاری کی حدیث تھی جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی. تو حلال اور جائز کاموں میں نظر ماننا جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح سے ان تو بد صدقات فنعیم ماہی, کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو یعنی کسی کے سامنے دو تو بھی اچھا ہے. وہ ان تخفوہا وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم, اور اگر تم خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ویکفر عنکم من سیئاتکم, یعنی اگر تم فهو خیر لکم اگر تم چھپا کر دو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے. من سیئاتکم, برائیوں میں سے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اگر تم اپنے صدقات کو کھلے طور پر دو یا ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے, کوئی برائی نہیں ہے اس میں. لیکن اگر تم اس کو چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنا پر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے نا, خفیہ صدقے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی, پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اے زمین اسے زمین کو تھامے رہو, پہاڑوں سے کہا, چنانچہ وہ ٹھہر گئی. تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے, اے رب تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں لوہا ہے. فرشتے کہنے لگے, یا رب کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں آگ ہے. پھر وہ کہنے لگے, کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں پانی ہے. وہ کہنے لگے, کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں ہوا ہے. پھر وہ کہنے لگے, کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ تو فرمایا, ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر تک نہ ہو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث ہے. آپ دیکھیں یہاں پر ہر وہ چیز بتا دی گئی جس کے سامنے انسان کی کوئی وقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اگر تیز ہوا چلے تو وہ انسان کو بھی اڑا کر رکھ دے, اگر برسات آئے اور اس قدر بارش ہو تو وہ انسان تو کیا, وہ پورے کے پورے گاؤں اور دیہات اور بڑی بڑی چیزیں بہا کر لے کر چلی جاتی ہیں. آگ لگے تو آگ کے سامنے انسان کی کوئی وقت نہیں کہ وہ انسان کو جلا کر رکھ دے. لوہا کئی گنا زیادہ ہم سے طاقتور ہے, ایسی دھات ہے وہ کہ جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے بتانے کا نا, یعنی حدیث کی خوبصورتی کا انداز آپ اس سے لگائیے کہ ہر چیز پوچھی گئی, ہر چیز, اور تمام مضبوط اور پائیدار اور ایسی چیزیں جو کہ انسان سے کئی گنا طاقتور ہے, سب کی سب آ گئی اس میں. اور پوچھا گیا کہ کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں. کون؟ جو ایسا خفیہ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر تک نہ ہو. یعنی آپ اگر ظاہر کر کے دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اس میں بھی کوئی برائی نہیں, اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو وہ بھی قابل قبول ہوگا. لیکن اگر آپ خفیہ طور پر دیتے ہیں تو یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ یہ ایک مومن کی عزت نفس کو پامال ہونے سے بچایا گیا. ایک مومن کی عزت نفس اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ اہم ہے کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اس کی بے عزتی نہ ہو, وہ شرمندہ نہ ہو دوسروں کے سامنے کہ وہ محتاج ہے, اس کی کوئی مدد کر رہا ہے. نہیں, چھپا کر دیں گے تبھی یہ چیز ہوگی. ایک اور حدیث میں جس کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ سات آدمی جنہیں قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا, جس دن اس کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہ ہوگا, یعنی اللہ کے سائے کے سوا. ایک انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے۔ یہ جو بات آتی ہے مجھے ہمیشہ نوجوانوں کی شبی میرے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے کہ کیا آج کے نوجوانوں کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے؟ نوجوان تو چھوڑیے، بڑے عمر کے لوگ بھی، کہ انٹرنیٹ نے اتنا زیادہ لوگوں کو بزی کر دیا ہے اور اتنی اس میں کشش رکھ دی ہے کہ یہاں سے آیا انسان کے آگے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ گیا، وہاں سے آیا کہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گیا۔ تو یہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ چوتھے وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ہی مل بیٹھے اور اللہ کی خاطر ہی جدا ہوئے۔ پانچویں وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سبحان اللہ۔ چھٹا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دہانے ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ساتواں وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ نکلیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، دعا کریں آپ لوگ بھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لہذا کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ زکوٰۃ اعلانیہ دی جائے گی، کیونکہ وہ فرض ہے اور چونکہ فرض دوسروں کو بھی دینے کی ترغیب ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانوں سے وہ زکوٰۃ کو دبا بیٹھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اعلانیہ دی جائے گی تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، لیکن صدقات کسی کی مدد کرنا وہ خفیہ طور پر کی جائے گی۔ تو لہذا چھپا کر دینا یا خفیہ طور پر نیکی کرنا وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے صدقات غیر مسلموں کے بارے میں، کہ صدقات غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ علماء کا یہ خیال ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی، لیکن صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ اور ویسے تو جب ہم زکوٰۃ کے ٹاپک میں پڑھیں گے یہ بات ڈیٹیل میں، کہ مؤلفت القلوب کے لیے جو بات آتی ہے کہ لوگوں کا دل نرم کرنے کے لیے اسلام کی طرف، تو ان کو دی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر صدقات کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں آتا ہے کہ محتاجوں کی مدد کی جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آج آپ غیر مسلموں کی بھی مدد کرتے ہیں تو ان کا دل خود بخود نرم ہوگا، اسلام کی طرف راغب ہوگا۔ اسی لیے اگر ضرورت مند کوئی ہے تو اس کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح سے حکمت یہ بھی ہوگی، یا دانائی اس کو بھی کہیں گے، کہ صحیح جگہ پر اپنا مال لگایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، جیسے کہ آپ خود دیکھتے ہوں گے دنیا میں بھی جو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو انسان یہ سوچ کر وہاں پر اپنا مال لگاتا ہے جہاں سے اس کو زیادہ ملنے کی امید ہے۔ بزنس وہ ایسی جگہ کرے گا جہاں اس کو لگتا ہے کہ ایک سال میں مجھے اتنا اور اتنا منافع ہوگا، تو اس امید پر وہ وہاں پر سرمایہ لگاتا ہے۔ تو ہم بھی ایسی جگہ سرمایہ لگائیں کہ جہاں سے ہم کو زیادہ ملنے کی امید ہو، کیونکہ بعض اوقات شیطان ہمیں کیسے بہکاتا ہے کہ نیکی کا کام کرنے سے روکتا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ اعلیٰ درجے کی نیکی کی بجائے ادنا درجے کی نیکی کرنے کی وہ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایک مسلمان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ حکمت سے کام لے اور ایسی جگہ اپنا سرمایہ لگائے جس کی وجہ سے اس کو زیادہ اجر ملے، جیسے مثال کے طور پر دین کی تبلیغ اور اشاعت میں۔ کیونکہ دین کی تبلیغ اور اشاعت میں ویسے تو ہر جگہ اجر زیادہ ہے، لیکن آپ اگر اس جگہ لگائیں گے کسی کو نیکی کی طرف بلانا، کسی کو خیر کی طرف دعوت دینا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ سے کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا لے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور اس زمانے میں سرخ اونٹ سب سے زیادہ بہترین سرمایہ، بہترین متاع سمجھا جاتا تھا۔ تو اگر آج ہمارے وجہ سے ہمارا سرمایہ، ہمارا مال ایسی جگہ لگا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسی کتابیں پرنٹ کروائیں جس میں غیر مسلموں کے لیے آپ نے آسان طریقے سے دین کو سمجھایا ہے، یا پھر آپ نے ایسی کتابیں چھپوائیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ نیکی کی طرف آ رہے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ آپ کا یہ اجر ملٹی پلائی ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ آپ نے ایک دفعہ سرمایہ لگا دیا تھا، ایک دفعہ آپ نے اپنی چیز اس میں لگائی تھی، اور آپ کو وہ قیامت تک کے لیے اجر ملتا رہے گا۔ ایک وہ ہے کہ آپ نے سامنے والے کی مراد پوری کر دی، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیا، وہ بھی بہت اجر کا کام ہے کہ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ لیکن یہ کام اور بھی بہت سارے لوگ کر لیں گے، لیکن حکمت اور دانائی کیا ہے کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ اگر آپ ایک شخص کو مسلمان بننے کے لیے دعوت دیتے ہیں. یہ ایک ایسے شخص کو جو دین سے بہت دور ہے، جو ہے تو مسلمان لیکن دین سے دور ہے، آپ اس کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. یہ ایسے کئی دینی ادارے ہیں جہاں پر یہ دین کی تبلیغ کا کام ہوتا ہے، جہاں پر روزانہ ہزاروں لوگ آ کر دین سیکھتے ہوں. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اتنے سارے لوگوں کو نیکی کی طرف جو بلایا، تو اب اتنے سارے جو لوگ نیکی کا کام کریں گے اور جب ان کو دین کی سمجھ آئے گی تو وہ سارے لوگ بھی انفاق کریں گے. تو آپ نے بہت دور رس نتائج والا کام کیا. تو ایسی پلاننگ کریے کہ ایسے کام کریں کہ کہاں آپ کے مال کی ضرورت ہے، کہاں آپ کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، کہاں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. تو ایسی جگہ اپنی چیزیں لگائیے، ایسی جگہ اپنی صلاحیتیں لگائیے، ایسے دینی ادارے جہاں پر دین کی تبلیغ ہوتی ہو وہاں پر اپنا سرمایہ لگائیے، تاکہ قیامت تک اگر وہاں پر دین کا کام ہوتا رہے تو آپ کو آپ کا اجر ملتا رہے انشاءاللہ تعالی. یہی دراصل حکمت ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ تم چھپا کر دو تو یہ بھی اچھا ہے، اگر دکھا کر دو تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری وانتم لا تظلمون اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے. اسے مثال کے طور پر آپ بینک میں اپنا سرمایہ رکھتے ہیں اور یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ یہ میرے کسی نہ کسی کام آئے گا، یا آپ نے کوئی چیز خرید لی یہ سوچ کر کہ یہ میرے کوئی برے وقت پر یا پھر ایسے وقت جب مجھے ضرورت ہوگی اس وقت کام آئے گا. تو یہ ہم نے کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے ہی کیا نا. تو آج بھی اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ مال ہمارے ہی کام آئے گا. اور آپ ایسا سمجھیں کہ جس وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور اس وقت کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، اس وقت ہمارے یہی نیک اعمال کے کریڈٹس جو آج ہم نے دنیا میں جمع کیے ہوں گے وہ وہاں پر ہم کیش کر رہے ہوں گے. یعنی آپ ایسی جگہ اپنا سرمایہ لگائیے کہ جب وہ کرنسی آپ کی وہاں پر کیش ہو جائے، آپ کو وہی چیز وہاں ملے جس کی آپ کو ضرورت ہوگی. تو یہ اسی وقت ہوگا جب آج آپ لگائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے. یعنی اگر آج ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نہیں خرچ کرتے ہیں تو کوئی اور خرچ کر دے گا، کوئی اور وہ نیکی کو سنبھال لے گا یا لے لے گا. لیکن اگر آپ خرچ کریں گے تو اس کا بدلہ کس کو ملے گا؟ آپ ہی کو ملے گا. اور جو بھی تم خود کچھ خرچ کرو گے وہ کس کے لیے کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یعنی نیت یہ ہو کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو خرچ ہی نہیں کرنا ہے بلکہ صحیح جگہ خرچ کرنا ہے، اور صحیح جگہ خرچ کرنا ہے تو بھی نیت بھی نیک ہو، اللہ کے لیے ہو. کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کریں کہ ہم کو اس کا زیادہ سے زیادہ بہتر بدلہ ملے. پھر تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے تو تمہیں ایسا نہیں کہ اتنا ہی لوٹا دیا جائے گا. انسان کو زیادہ کی ہرس ہوتی ہے نا، انسان کو زیادہ کی خواہش ہوتی ہے. تو کہا گیا کہ ایک کے بجائے دس ملیں گے اور دس کی بجائے 700 ملیں گے. تو لہٰذا تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ ان لوگوں کے لیے. یعنی یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے. یعنی یہ صدقات ایسے لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ کا کام کرنے کے لیے محصور ہو گئے ہیں، خود اپنی خواہشات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے کمانے کے لیے یہ نہیں نکلتے، یہ نہیں نکل سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا ہے. یہ سبہم الجاہل اغنیا من التعفف. ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں. تعارف بسیماہم. تم انہیں ان کی پیشانیوں سے یا ان کے چہروں سے سمجھ سکتے ہو یا پہچان سکتے ہو. یہ اتنی پیاری آیت ہے، اتنی اچھی آیت ہے کہ یہ آیت اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو یقین جانیے کہ بار بار جو ہم سوال کرتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو دیں، کن لوگوں کو دیں، ہمارا مال کن پر ہم خرچ کریں، تو وہ سوال خود بخود ختم ہو جائیں. ایسے لوگوں کو آپ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں جو زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، جاہل ان کو ان کے چہروں کی وجہ سے یا ان کی خودداری کی وجہ سے ان کو اچھے حال میں شمار کرتے ہیں، لیکن تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو اللہ کو اس کا علم ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین آیت ہے یہ۔ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کے کام کے لیے سرگرداں ہوں، سرگرم ہوں، جو دین کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر رکھا ہو، 24 گھنٹے جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوں، یا تو علم حاصل کر رہے ہوں، یا علم پہنچا رہے ہوں، دوسروں کو علم دے رہے ہوں، یا کسی نہ کسی طریقے سے دین کے کام میں منہمک ہوں، اور ان کی آمدنی اتنی نہ ہو یا ان کے پاس خود کے کمانے کے لیے وقت نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر تمہیں یہ اپنا مال خرچ کرنا ہے جبکہ ان کی ظاہری شکل و صورت سے، ظاہری حیثیت سے تم انہیں ضرورت مند نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، اپنی ضروریات کا رونا لوگوں کے سامنے نہیں روتے، دروازے پر آ کر آپ سے اپنی زبان سے نہیں مانگتے، بلکہ وہ ایسے متوسط لوگ ہیں، ایسے خوددار ہیں، ایسی ان کی بے غرضی ہے کہ وہ مانگتے ہوئے شرماتے ہیں یا کمی میں گزارا کرنا چاہتے ہیں۔ اب تمہاری عقل مندی یہ ہوگی، حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ تم ان کو ان کے تعارف ہوں بسیما ہوں، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو۔ یہاں پر دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں کہ خود سے مانگنے والے کو بھی اس کی تردید کی گئی ہے یا اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اور جو لوگ نہیں مانگتے ان کے لیے زیادہ بڑھ کر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کو ان کے چہروں کی وجہ سے تم ایسا سمجھتے ہو کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے، لیکن وہ اپنی خودداری کی وجہ سے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ یعنی تعفف تو سوال سے بچتا ہے، جو گریز کرتا ہے، لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کے معنی بتائے ہیں کہ الہا و زاری نہیں کرتے، یعنی اگر انہیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی وہ لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں آئے کہ جو لوگ ضرورت ہو یا نہ ہو اس کے باوجود وہ لوگوں سے ہر حال میں مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجور یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا یسألون الناس الحافا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی یہاں پر مسکین کی تعریف کر دی گئی ہے کہ مسکین کون ہے، تو جو دروازوں پر آ کر سوال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے، تو وہ مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین کون ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ تو اس کے لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں پیشہ ور گداگروں کی بجائے وہ لوگ جو دین کی خاطر جنہوں نے ہجرت کی ہے، اب آج کے دور میں ہجرت تو نہیں ہے، مہاجرین، لیکن وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے جن کو دین کی سمجھ آ گئی اور جنہوں نے ایسے کام چھوڑ دیے جو وہ پہلے کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آج ان پر معاشی تنگی ہو، تو ان کی مدد کرنا، دین کے طالب علم یا علماء یا پھر ایسے سفید پوش ضرورت مند لوگ، ان کا پتہ چلا کر ان کی مدد کرنی چاہیے جو سوال کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کیا ہوتا ہے، خود یہ انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوگے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر جو مانگتے ہیں، ان کو ناپسند کیا گیا ہے، ان کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کئی لوگ آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے کیا کیا کہ ان کو آپ کا انداز تربیت ایسا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے، اور نیچے والے ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ کرے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک درہم دے کر فرمایا، اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے کر آیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر اسے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چنانچہ چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا اور آسودہ حال ہو گیا۔ 15 دن بعد آپ نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو اس سے پھر کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مانگنے سے بچانا چاہتے تھے لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا آپ کو کہ مانگنے سے کوئی چیز بڑھتی نہیں ہے۔ جو شخص ہٹا کٹا ہو، جو خود کما سکتا ہو، تو یہ آپ کا انداز تربیت تھا، یہ آپ کا تزکیہ کرنے کا انداز تھا کہ جس شخص کے پاس صرف ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہو، کیا اس کے محتاج ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ یعنی وہ شخص جو آیا تھا اس کے پاس بس صرف چند ضرورت کی چیزیں تھیں، لیکن چونکہ وہ معذور نہیں بلکہ صحت مند اور تندرست تھا، اس لیے آپ نے اسے کچھ دینے کے بجائے دوسری راہ تجویز کی، تاکہ وہ عزت نفس سے کسب حلال اور محنت کی عظمت محنت سے کمائی کرے۔ اور آپ نے اس کو اس کی اہمیت بتائی کہ جس کی وجہ سے وہ چند دنوں میں آسودہ حال ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کا تربیت کا طریقہ تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو اس کو ایک پیشہ بنا لیا ہے لوگوں نے کہ بس رمضان کے مہینے میں تو لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر کوئی چل پڑتا ہے مانگنے کے لیے، اور ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو بظاہر بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ ہر گھر سے وہی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ حدیثیں معلوم پڑ جائے اور اس کا ان کو اندازہ ہو جائے تو وہ خود بخود مانگنے سے بچ جائیں۔ اب جب ایسے لوگ تو مانگ مانگ کر اپنا سوال پورا کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خودداری کی وجہ سے اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نہیں سوال کرتے، یہ دست سوال دراز نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی کون پوری کرے؟ ایک اور چیز جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کا ذاتی مکان ہو اور اس کی فیملی، یعنی وہ بڑی فیملی ہو، تو ایسے لوگوں کو تو ہم بالکل ہی نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا لو، ان کا تو ذاتی مکان ہے، ان کو کیا ضرورت ہے دینے کی، ہو سکتا ہے ان کی آمدنی کم ہو۔ تو یہاں پر جو مسکین کی تعریف اللہ کے رسول نے کی ہے، وہ مسکین کی تعریف آپ یاد رکھیں کہ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر آپ نے یہی والی آیت کو تلاوت کیا، لا یسألون الناس الحافا۔ تو مسکین ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مانگنے والا مسکین ہے، نہیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ کتنا چال باز ہے، یہاں سے لیتا جا رہا ہے اور ادھر دوسری جگہ جمع کرتا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی پچھلے سال عرب نیوز میں جو رپورٹ آئی تھی، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی حج کے دوران، کہ ایک 80 سالہ خاتون، جس کی تصویر بھی بتائی گئی تھی، جو کسی ملک سے آئی تھی اور وہ ہر سال آتی ہے کہتے ہیں حج پر، اس نے لوگوں سے مانگ مانگ کر اتنا کچھ جمع کر لیا ہے کہ وہ بہت ہی امیر خاتون بن گئی ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے مانگتے جاتے ہیں اور ادھر اپنی دولت جمع کرتے جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ حدیث نہیں معلوم جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگوں سے اپنا مال بڑھانے کے لیے جو لوگوں سے مانگتا ہو، اس کے لیے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے یا وہ گوشت سے خالی ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ تو اپنا وہ پورا کر لیتے ہیں، سوال کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو لوگ نہیں کر سکتے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کماتے ہوں، ان کو بھی ہم بالکل نہیں دینا چاہتے کہ لو وہ خود تو کما رہے ہم کیوں دیں ان کو، یا ان کی تو اچھی بھلی تنخواہ ہے، ان کی بیٹی نے تو بہت اچھے کپڑے پہنی تھی، ان کو کیوں دے؟ تو کیوں، اچھے کپڑے پہننا غریب لوگوں کا حق نہیں ہے؟ اچھا لباس استعمال کرنا، اچھی چیز استعمال کرنا، کیا صرف امیر لوگوں کے شوق ہوں گے؟ تو ہم کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ جن کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ ہم سے اچھے حال میں پھریں یا اچھے حال میں رہیں۔ کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں کو تو اب نہ دینا، انہوں نے تو ہم سے بھی مہنگا لباس خریدا، تو ہو سکتا ہے بھی ان کو کسی اور نے دیا ہو گفٹ، یا ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہو وہ۔ تو یہ بہت غلط چیز ہے اور بہت غلط کنسیپٹ ہے یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ جن کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ ہم سے برے حال میں رہیں۔ اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہیں؟ تو نہیں، ہو سکتا ہے کسی کا ذاتی مکان بھی ہو، اس کے باوجود بھی ان کو مدد کی ضرورت ہو کیونکہ ان کی آمدنی اتنی نہ ہو۔ کوئی ذاتی طور پر خود کماتا بھی ہو لیکن وہ اتنا خوددار ہو اور ان کی آمدنی پوری نہ پڑ رہی ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اگر ہم اپنے ملکوں کی آمدنی کا اگر اندازہ لگائیں تو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ایسے لگتا ہے گویا جیسے ایک آگ لگی ہے۔ ایک اچھا خوشحال گھرانہ بھی کوئی بھی جس کو خرچ کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اتنا اس کا دباؤ ہے، یعنی مہنگائی کا پریشر اتنا زیادہ ہر انسان پر ہے۔ شکر مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ تک کہتے سنا ہے کہ ہم غریب لوگ ایک چائے ہی پیتے تھے، اب شکر مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ چائے بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گی۔ کیا دل نہیں کرتا ہمارا ایسی باتیں سن کے؟ ہم تو ضرورت کے لیے نہیں بلکہ ہم تو خواہش کے لیے چائے پیتے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے چلو ایک کپ چائے بنا لیتے ہیں، اور وہ لوگ جب ضرورت ہوتی ہے تب بھی وہ چائے نہیں پی سکتے، جبکہ چائے کتنی چھوٹی سی چیز ہے، کھانا تو دور کی بات ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کما رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آمدنی پوری نہیں پڑتی اس کو، تو ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں، ایسے لوگوں کو آپ ڈھونڈیں اور اتنی خاموشی سے مدد کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، خدا را کہیں یہ نہ کہیں کہ فلاں دیکھا ہے یہ چیز ہم نے دی تھی ان کو، یا ہم ان کی مدد کرتے ہیں، مہینے کی راشن ہم ان کے گھر ڈلواتے ہیں، ایسا کبھی نہ کہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈے کہ جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جو اپنی خودداری کی وجہ سے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول کی فیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو آپ ایسا کر دیں کہ کوئی ایسے گھرانے جو کہ نیک ہو، دیندار ہوں لیکن آمدنی کم ہو، ان کی اپنے بچے کے ساتھ ان کے بچوں کی بھی اسکول کی پوری سالانہ فیس بھر دیں، تاکہ ان کو یہ کمر توڑ مہنگائی میں ان کو کم از کم اسکول کی فیس کا سپورٹ ہو جائے۔ ہم سمجھتے نہیں وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا بس وہی زیادہ اجر کا ثواب ہے، اسکول کی فیس ہم کیوں بھریں، اس میں تھوڑی ہمیں اجر ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ جو بھی ان کی سپورٹ کریں گے، جو بھی آپ ان کی مدد کریں گے، آپ کو ہر حال میں اجر ملے گا۔ یہی تو حکمت ہے، یہی تو دانائی ہے۔ اور آپ تو اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا، آپ ہم ذرا سے لوگوں کو اچھی بھلی زندگی گزارتے دیکھتے ہیں جن کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں، فوراً ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے، یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ اچھا دیکھو تم تو فلاں کی مدد کرتی تھی، وہ تو فلاں شاپنگ مال میں دکھائی دیے خریدی کرتے ہوئے۔ تو یہ سب سوچ کیا ہے؟ یہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کی مدد ہو رہی تھی، ہم کو شیطان دوسری طرح سے بہکا دیتا ہے کہ اب فلاں کی مدد نہ کرو۔ تو خاص طور سے ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، جو ہر کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، بلکہ ان کی خودداری ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے وقت بھی دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی آپ مدد کریں۔ کیونکہ مسکین، اللہ کے رسول نے مسکین کی وہی تعریف کی ہے جو گھر گئے ہیں، ہم دیکھیں جو علماء کرام ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو دین کا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا ایسے لوگ جیسے سب سے زیادہ ہمارے یہاں پر جو دیکھا جائے اگر مظلوم ہوتا ہے تو وہ مسجد کے امام ہیں یا پھر مؤذن ہیں، ان کی اتنی کم تنخواہ مقرر کرتے ہیں ہم کہ بےچارے ان لوگوں کو کوئی سائڈ بزنس کرنا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ وہ مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، اب اس میں وہ اس کی وجہ سے وہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، اب ان کی تنخواہ بھی کم ہے، پھر اب وہ کیا کریں؟ تو پہلے سے ہی مؤذن کی اور امام کی اتنی تنخواہ مقرر کریں کہ جس کی وجہ سے ان کا گزارا اچھے سے ہو جائے، اور ان کو لوگوں سے تھوڑی تھوڑی چیز پر، تھوڑی تھوڑی وجہ سے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ تو یہاں پر تفسیر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ ایسے سفید پوش لوگ جن کی ضرورت کا وہ اظہار نہیں کرتے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے، یا ایسے دین کے طلبہ یعنی جو دین کا علم سیکھنے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یا پھر علماء جو مسلسل دین کا کام کرنے میں لگے ہوں اور ہمیں محسوس ہوتا ہو کہ ان کو ضرورت ہے، ان کی مدد کی جائے، یا پھر وہ لوگ مہاجرین یعنی جو دین کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص ایسا کام کر، جیسے جو ابھی چند دنوں پہلے ہی ہمارے سامنے ایک مثال آئی تھی کہ ایک خاتون ہیں بہت مجبور، ان کے شوہر پہلے ٹی وی وغیرہ کا کام کرتے تھے یا لوگوں کے گھروں میں کیبل ڈلوانے کا کام کرتے تھے، کیبل کنیکشن کا، تو اب جب سے ان کو معلوم پڑا کہ کیبل کنیکشن یا کیبل سے جو جتنی چیزیں آتی ہیں یہ سب گناہ کے کام ہیں، تو انہوں نے، ان کے شوہر نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اب وہ خاتون اتنی مجبور اور بےکس ہو گئی ہیں کہ اب وہ کہتی ہیں کہ جب ہم کو معلوم پڑا کہ وہ گناہ کا کام ہے اب ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اب ہمارے آمدنی کا ذریعہ کیا ہو، دوسرا کوئی کاروبار جلدی سے نہ لگ رہا ہے نہ جس میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تب ایسے لوگوں کی مدد ہمیں کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے، کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنا وہ کام چھوڑ دیا، تب ایسے لوگوں کی ہم کو مدد کرنی چاہیے۔ یا ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا جو سودی کاروبار کرتا تھا یا سود کا لین دین کرتا تھا، اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے، تو اب اس کو اس وقت جو ہے مسلمانوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو یا تو بزنس لگا کے دیں یا اس کی مالی مدد کریں تاکہ اس کا گزارا اچھے سے ہو سکے۔ تو یہ خاص ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہ دیکھے کہ کسی کا ذاتی مکان ہے یا کسی کی جاب ہے، کیونکہ جاب ہے۔ آج اگر آپ کو 3000 روپے مہینہ ملتا ہے تو 3000 روپے مہینے میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایون 5000 روپے بھی اگر آپ کو ملتے ہیں اور آپ کی فیملی تھوڑی بڑی ہے تو 5000 روپے میں بھی آپ کے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے۔ تو آپ کوئی نہ کوئی ایک خرچہ اپنے ذمے لے لیں۔ آپ دیکھیں، دین قربانی مانگتا ہے، اور ایسی قربانی جو آخری سطح پر جا کر کی جائے، کیونکہ آج اگر آپ قربانی دیں گے تو یہی آپ کی آخرت میں کام آئے گی۔ پھر دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کوالٹی بھی دیکھنا چاہتے ہیں کام کی، تو اسی لیے ایسے لوگوں کی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ تم چھپا کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کریں، اور پھر اس کو سر عام اس کی نمائش نہ کریں کہ ہم نے فلاں کی مدد کی اور فلاں کی مدد کی۔ تو کوئی ایسا کام کریے جو لانگ ٹرم ہو، جو ہمیشہ جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ملے، اور جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں، کیونکہ مومن وہی ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہو۔ اور یہاں پر ہم جو بھی نیک کام ہم کریں گے تو آپ کی اور میری سبھی کی خواہش ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ صدقات سے، کیونکہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ اور فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کہ اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کر۔ تو ایسی جگہ اپنا سرمایہ لگائیں جہاں سے آپ کو زیادہ بہتر ملنے کی امید ہو۔ آپ دین کی راہ میں لگائیں گے، دین کی تبلیغ میں لگائیں گے، علم کو آگے بڑھاوا دیں گے، تو وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی بہت بہترین ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے، وہ بھی بہت بہترین ہوگا۔ تو لہٰذا ہر کام سوچ سمجھ کر کریں، اور لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کریں، کہ یہاں تک کہ وہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں اس وقت ملے جب آپ اس کے سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ اور ہر چیز کو خوشی خوشی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے مال کو پسند نہیں کرتا جو چٹی سمجھ کر دیا گیا ہو، یعنی جس کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھ جائے ہوں۔ اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ اور ان لوگوں کو احسان ہم اپنے اوپر سمجھیں کہ جو لوگ لے رہے ہیں، اگر آج وہ صدقات نہ لیتے اور قبول نہ کرتے تو ہم کو یہ اجر کہاں سے ملتا؟ تو ہمیں تو بیٹھے بٹھائے اجر مل گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا۔ تو الٹا ان کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے جن لوگوں نے وہ صدقات ہمارے قبول کیے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم آج کس کو دیتے؟ تو ان پر احسان جتانے کے بجائے خود ان کا احسان مانیے کہ انہوں نے صدقات کو قبول کر کے ہمارے اجر میں اضافہ کیا۔ یہ سوچ اپنی آپ رہنے دیجیے۔ اور دوسری چیز، دین کے کام میں اپنا مال ہی نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ صرف مال لگانا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنا وقت لگائیے۔ اگر آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے تو آپ کم از کم کچھ ایسا کام کریے یا دوسروں کو سپورٹ کریے، ان کی ہمت افزائی کریے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا، کسی سے مسکرا کر ملنا، یہ سب بھی کس میں آ جائیں گے؟ یہ سب صدقات میں آ جائیں گے۔ تو کوئی بھی نیکی کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یا پھر کسی بھی چیز کو عمدہ طریقے سے کرنا، یعنی کوئی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں تو اس کو اور بہتر اور عمدہ طریقے سے کریں، تاکہ آپ کے اجر میں اور مزید اضافہ ہو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے اعمال میں، نیک اعمال میں اضافہ کرے گا۔ آپ کو اس وقت اس کا فائدہ ہوگا جب آپ اس کے سخت ضرورت مند ہوں گے۔ تب آپ سوچیں اور غور کریں، اور حکمت اور دانائی کے ساتھ سوچیں کہ کیا چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ آج جب آپ یہاں سے کلاس میں سے اٹھیں تو یہ چیز لے کر جائیے یہاں سے، کہ مجھے اپنا مال لگانا ہے، مجھے اپنا وقت لگانا ہے، مجھے اپنا ٹیلنٹ لگانا ہے، جو بھی چیز میرے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، وہ مجھے ضرور دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اس کو لگانا ہے، خرچ کرنا ہے۔ آج آپ ایک آ رہے ہیں، کسی اور کو پڑوس سے لے آئیے۔ اگر آپ پڑوسیوں کو لا رہے ہیں، دور کے کوئی لوگوں کو دیکھیے، ان کو اس کی طرف دعوت دیجیے۔ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اس میں لگائے رہیے، اور لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نیک کام کریں اور اس کا اجر بھی آپ کو ملے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بزنس آپ کریے، یعنی نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ آخرت میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم